بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي करनी पड़ी,
قید خانے میں پہنچ گئے, ایک عرصے تک رہے, اور بادشاہ کے خواب کی وجہ سے جب اس کی تعبیر بتلائی گئی تو زندہ سے اور پریزن سے نکلنے کا حق تعالی شانہ نے ایک راستہ کھول دیا. اور جبکہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہا کہ بادشاہ تحقیق کریں کہ آخر اتنے سالوں ہم قید خانوں میں جو پڑے رہے تو آیا ہم اس کے سلسلے میں ماخوذ اور گناہگار بھی تھے, کوئی الزام ہمارے اوپر جو تھا وہ صحیح بھی تھا یا غلط ہی لگا دیا گیا. اور تحقیق کے بعد عزیز مصر کشفیر کی بیوی نے اور دوسری خواتین جو مصر کی تھیں انہوں نے اس بات کا اقرار کر دیا کہ ہم نے سازش سے کام لیا تھا اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اس معاملے میں بالکل بری ہیں, کسی قسم کا ان پر الزام نہیں, اپنے جرم کا اقرار کر لیا. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بے گناہ ہونے کا بھی ثبوت دیا. اللہ تعالی نے یہ الزامات سے بری فرما کر نہایت وقار اور شان کے ساتھ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو قید سے نکال کر دربار شاہی تک پہنچایا. دربار میں جب یہ بات اچھی طرح سے واضح ہو گئی, لوگ سمجھ گئے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بالکل بری ہیں اور ان پر کسی قسم کا کوئی الزام اور کوئی تہمت نہیں, نہایت پاک اور پاکیزہ زندگی کے مالک ہیں, کیونکہ آئندہ آپ کو نبی ہونا ہے. اگر خدا نہ خواستہ یہ صفائی نہ کی جاتی, بعد میں جب لوگوں کو آپ دین کی دعوت دیتے تو کوئی بھی الزام لگا سکتا تھا, ادھر ادھر کی بات کر سکتا تھا. تو برسر دربار اس بات کی جب اچھی طرح وضاحت ہو گئی تو اب کسی کو انگلی اٹھانے کا کوئی موقع نہیں, صاف ستھرے ہو گئے, باقی کا زندگی کا لوگوں کے سامنے ایک بہترین نمونہ آ گیا. مظلوم ہو کر اتنے عرصے تک برداشت کرتے رہے یہ بات بھی سامنے آئی. اب کتاب خدا اور قرآن کریم کا یہ 13th پارا شروع ہو رہا ہے جس میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جملہ قرآن پاک نے نقل کیا کہ میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا. اس بنا پر کہ نفس تو طبعی اور فطری طور پر نیچرلی خرابیوں کی طرف جلدی چلتا, یہاں نفس امارہ کا ذکر آیا. مفسرین کرام نے نفس کی 3 اقسام بیان فرمائی. ایک ہے نفس امارہ, دوسرا ہے نفس لوامہ, تیسرا ہے نفس مطمئنہ. مزاج انسان کا اگر ہم دیکھیں اور غور کریں تو پتا چلتا ہے اس بات کا کہ برائی اور خرابی انسان کے مزاج کے اندر موجود ہے. ایک چھوٹا سا بچہ ہو, اس کے سامنے آپ دوسرے بچے کو بٹھا دیجیے, یہ بچہ جو ہے زیادہ سے زیادہ اگر محبت کا اظہار کرے گا سامنے والے بچے کے ساتھ تو دو تین تھپڑے رسید کرے گا. جیسے کہ ایک گدھا دوسرے گدھے کے ساتھ محبت کرنے پر آتا ہے تو لاتوں سے اس کی عزت افزائی کرتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ گدھے کی محبت لات مارنا. تو بچے کے مزاج کے اندر بھی یہ مارنا چپٹنا چھیننا پہلے سے موجود ہے. کتنا بھی رئیس کا بچہ کیوں نہ ہو اور گھر میں اس کے فریج کے اندر جو ہے چاکلیٹ بھری ہوئی ہو کیڈبریز بھری ہوئی ہو اور اس کے سامنے ایک بچہ ہلکی پھلکی سویٹ کھا رہا ہو تو یہ حملہ آور ہوگا اور اس کو چھیننے کی کوشش کرے گا. مزاج ہے, طبیعت ہے, اس طبیعت کو تو بدلا نہیں جا سکتا ہے. تو اندر خرابی موجود ہے تو چھیننا مارنا چپٹنا یہ سب کمزوریاں ہیں کہ نہیں. اب چھیننے کے بجائے اس کے اندر مزاج پیدا کیا جائے دینے والا, کہ تو چھیننے والا نہیں بنے گا تو دینے والا بنے گا, اس کے لیے تو محنت کرنی پڑے گی. اس لیے امام غزالی رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ برائیاں اندر موجود ہیں اور اچھائیوں کو باہر سے لانا پڑتا ہے اور وہ لانے کے لیے محنتیں درکار ہوتی ہیں. تب جا کر کے اچھائیاں اور خوبیاں پیدا ہوتی ہیں محنتوں کے بعد. مارنے کے بجائے معاف کرنے کا مزاج بنانے کے لیے محنتیں درکار ہیں, ورنہ طبی طور پر اس کا ہاتھ اٹھ رہا ہے. اب یہ ہاتھ کو چکا دینا, معاف کرنے کا مزاج, برداشت کرنے کا, تحمل کرنے کا, صبر کرنے کا مزاج. وکان الانسان اکثر شئین جدلا, انسان واقع ہوا ہے جھگڑالو, بات بات پہ جھگڑتا ہے, مزاج ہے جھگڑنے کا, غصے ہونے کا. لیکن غصے کو قبضے میں لے آنا, جھگڑے کے بجائے صلح آشتی کے ساتھ رہنا, اس کے لیے تو محنت کرنی پڑتی ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ اسی وجہ سے فرماتے تھے کہ اندر خوبیاں پیدا ہو جائے اس کے لیے محنتیں ضروری ہیں. اس لیے کہ باہر کی جو چیزیں ہم بنانے کی محنت کرتے ہیں یہ تو باہر رہ جائے گی. آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو اینک باہر کی بنی ہوئی چیز ہے, باہر کی رہ جاتی ہے. گھڑی باہر کی بنی ہوئی چیز ہے, باہر ہی رہ جاتی ہے. زائد کپڑے جو ہیں وہ سب باہر کی بنی ہوئی چیز ہے, باہر ہی رہ جاتی ہے. لیکن اندر جو صفات بنی ہوئی ہوں گی اور اندر جو اعمال ہوں گے وہ انسان کے ساتھ اندر جائیں گے. تو خرابیاں جتنی ہیں وہ تمام کو نکالنے کے لیے محنتیں درکار ہیں, محنتیں ضروری ہیں. نفس خرابیوں کی طرف بہت آسانی سے چلتا ہے کیونکہ خرابی اس کے مزاج کے اندر داخل ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جو جھگڑا ہو رہا ہے دو آدمی کے درمیان تو اس کو جا کے تلقین کرنی پڑتی ہے کہ صبر سے کام لیجیے, ذرا برداشت کیجیے. کسی کو یہ تلقین کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ یہاں ہاتھ آپائی کیجیے, خوب جھگڑا کیجیے, ایسی تلقین کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ تو بلا تلقین کے آدمی کر رہا ہے. ہمارے مولانا احمد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ واقعہ بیان کرتے تھے. ایک عورت کو لڑنے کا بڑا شوق تھا. دن میں اگر ایک آدھ دفعہ وہ جھگڑا نہیں کر لیتی تھی تو اس کو سکون نہیں حاصل ہوتا تھا. دن بھر میں اس کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ کسی نہ کسی سے چلتی لڑائی اس کی ہو جائے. لوگ بھی سمجھ گئے تھے, بہت بچ بچ کے رہتے تھے کہ کسی طرح جھگڑے سے اس سے باز آ جائیں, بچ جائیں. ایک روز اس نے بھی بہت کوشش کی کہ کسی نہ کسی کے ساتھ ہو جائے لڑائی, لیکن ہوئی نہیں. صحت مل جاتی اور بیل گاڑا لے کے شام کو واپس آ رہی تھی کھیت میں سے آ کر کے کھٹی ہوئی تھی. دو بیل جوڑے جاتے ہیں اور پیچھے ایک گاڑا اس کے ہوتا ہے جس کا نام ہے بیل گاڑا. ہمارے یہاں کی ایک مثل اس کے سلسلے میں مشہور ہے کہ بیل گاڑے کے نیچے جو کتا وہ چلتا ہے تو سمجھتا ہے کہ بیل گاڑا میں ہی چلا رہا ہوں, حالانکہ وہ تو بیچارے بیل کھینچ رہے ہیں, لیکن نیچے چلنے والا کتا یوں سمجھ رہا ہے کہ اصل میں چلا رہا ہوں بیل گاڑا. وہ بیچاری گھر آئی, ملازم کو کہا کہ میرا یہ بیل گاڑا جو ہے اندر رکھ دے, کھانا وانا کھا کے ساری ہوئی, پھر ملازم کو کہا کہ پھر نکال بیل گاڑا. ملازم تو جانتا تھا, وہ تو کچھ بولا نہیں, لیکن بیچاری پڑوسن ذرا ہمدرد تھی, اس نے باہر نکل کے ذرا خالی سوال کیا کہ ماں جی کہاں چالا تمہیں ہمارا کاسا آگے میں. وہ یا بگڑی خوب لڑائی کی, تو میں نے پوچھو اڑی کون, ارے ماں جی تم تھاکی نہ آئے لے جرا پوچھو تم نے کہ نا تو پوچھو والی تھا کون تمہیں. خوب لڑائی کی, خوب جھگڑا کیا, بڑی لے دو گی بیچاری, وہ معافی مانگتی جاتی ہے اور یہ جو ہے خوب اس کو ملفوظات سناتی جاتی ہے. اور ہمارے یہاں کے تو ملفوظات بھی مشہور ہیں. ہمارے ایک بزرگ تو فرماتے تھے کہ جو گالیاں شروع ہو جائے تو ایسا معلوم ہو کہ یہاں گالی کا کوئی مستقل کارخانہ ہے. اب صاحب وہ جو ہے خوب لڑائی کی تو وہ جو ملازم بےچارا بیل گاڑا جوڑ رہا تھا اس سے کہا کہ ہمیں برت گاڑی آپ چھوڑی لگیں گے, بڑھیا نے کہا اندر مکیا ہے کہ اپنے ہودوا جوانا ہوتا لڑائی پر آپ پڑوس میں مری گئے جوانی ضروری مل جائے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جھگڑا جو ہے وہ انسان کے مزاج اور طبیعت کے اندر میں داخل ہے, لیکن اچھائیاں لانے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے, محنت کرنی پڑتی ہے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فطرت اور مزاج کی طرف اشارہ فرمایا اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالی نے میری گناہ سے حفاظت فرمائی. میں تو گناہوں کے کھپر کے بیچ میں تھا, بالکل گرفتار ہو جاتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت فرمائی اور ایک گھناؤ نے جرم سے اور زلیخا کے ساتھ غیر شرعی تعلق سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا. تو حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں یہ میرا کمال نہیں ہے, یہ اللہ کا فضل شامل حال ہو گیا تو میں بچ گیا. انسان کے اندر کیا کمال ہے, انسان خود بنائے بے کمال چیزوں سے, تو اس میں کمال آئے کہاں سے؟ کمالات تو حق تعالی شانہ کی طرف سے ملتے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کا اظہار فرما رہے ہیں کہ گناہ سے اتنے بڑے بچ جانا یہ میرا کمال نہیں تھا, یہ اللہ کا فضل شامل حال ہو گیا. اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے اور نبی کی ذات کو اور زندگی کو گناہوں سے معصوم بنایا گیا ہے, اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے میری گناہ سے حفاظت فرما لی, مجھے محفوظ فرما دیا. اس سے اس بات کا پتا چلا کہ اگر کوئی اللہ والا, کوئی دیندار, کوئی پرہیزگار اگر کسی گناہ سے بچ جائے تو دل کے اندر کہیں اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے اور یوں نہ کہے کہ میں اپنے کمال سے بچ گیا, دل کو کہیں بڑا نہ کرے, یوں کہے کہ یہ اللہ کا فضل تھا کہ اس نے مجھے محفوظ کر لیا, ورنہ مجھ میں کوئی طاقت نہیں کہ میں اس گناہ سے بچ سکتا. قرآن حکیم نے ایک جگہ فرمایا صلاۃ تزکو انفسکم, تم اپنے نفس کا تزکیہ اور اپنے نفس کی بڑائی مت بیان کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ تم ایسے دوست کو جانتے ہو کہ جسے تم کھانا کھلاؤ اچھے کپڑے پہناؤ، بہترین ڈرنک پلاؤ، تو یہ تمہاری مخالفت پر اور تم کو نقصان پہنچانے پر آمادہ ہو جائے، اور جب تم اسے ننگا رکھو، بھوکا رکھو، تکلیفیں دو، تب وہ تمہارے کہنے کے مطابق کرتا رہے، تمہارے کنٹرول میں رہے، ایسے دوست کے بارے میں کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ تو بڑا خراب قسم کا دوست، بلکہ اسے تو دشمن کہنا چاہیے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے نفس کی مثال ہے اور نفس تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ یہاں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرح اشارہ فرمایا، اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان ربی غفور الرحیم، اس میں نفس کی جو دوسری دونوں اقسام ہیں ان کی طرف بھی اشارہ فرمایا گیا۔ طبعاً اور فطری طور پر تو نفس کا مزاج ہے امارہ، یعنی برے کاموں کی طرف لے چلنے والا، برے کاموں کی طرف نشاندہی کرنے والا۔ دوسرے نمبر پہ ہے نفس لوامہ، یعنی محنت کرنے سے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے، دینداروں کے پاس بیٹھنے سے یہ خوبی حاصل ہوتی ہے کہ جب گناہ ہوتا ہے تو انسان اس پر نادم ہوتا ہے، شرمسار ہوتا ہے، اور شرمسار ہو کر تائب ہو جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ تو نفس کو لعنت ملامت کرنے والا بنا دیا کہ اے نفس، تو نے کیا گناہ کر لیا، تو نے کیا جرم کیا، تو نے کیا برائی کر لی۔ جب تک وہ توبہ نہیں کر لیتا اپنے اس گناہ سے، تب تک اس کو چین اور سکون نہیں حاصل ہوتا۔ یہی اصل میں سچی توبہ ہے، کہ گناہ کے بعد آدمی کا دل روتا رہے، الحشا علی الخطا، کہ جو خطا اور گناہ ہو جائے تو اس کے بعد دل نادم رہے، شرمسار رہے، جب تک توبہ اللہ کے حضور نہ کر لے، وہاں تک اسے چین اور اطمینان نصیب نہ ہو۔ یہ دوسری قسم ہے۔ اور تیسرا نفس مطمئنہ، جس کو باری تعالیٰ نے سورۃ الفجر میں ذکر فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اور سورۃ القیامہ میں نفس لوامہ کا تذکرہ فرمایا، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ یہ نفس بھی اونچے درجے کا کہلائے گا، لیکن اس سے بھی عالی درجے کا، جبکہ اس کے اندر اطمینان پیدا ہو جائے، اللہ کی رضا کا مزاج اس کا بن جائے، اور جن باتوں سے اللہ راضی ہوتے ہیں نفس انہی سے راضی ہو، اور جن باتوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں ان باتوں سے وہ بھی ناراض ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو نفوس قدسیہ عطا فرمائے ہیں، ان کی مثال ہے نفس مطمئنہ والی، کہ ان کو محفوظ کر لیا جاتا ہے، ان کو گناہوں سے بچا لیا جاتا ہے، معصوم کر دیا جاتا ہے، بچاتے ہیں، حفاظت فرماتے ہیں، گناہوں سے دور رکھتے ہیں، پاک پینت اور بہت ہی پاکیزہ بناتے ہیں۔ باقی عام طور پر مزاج یا تو نفس امارہ ہے یا پھر نفس لوامہ ہے۔ تو ان ربی غفور الرحیم، غفور میں تو مغفرت کی طرف اشارہ، اور مغفرت ظاہری بات ہے کہ توبہ کے بعد کا نتیجہ ہے، جو نفس لوامہ کا نتیجہ کہا جا سکتا ہے، اور رحیم کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاصہ سے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نفوس کو بناتے ہیں، نفس مطمئنہ، اس کی طرف اشارہ فرمایا رحیم کے ذریعے سے۔ یہ تو پہلی آیت کے سلسلے میں آپ کے سامنے تفصیل عرض ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بادشاہ کے سامنے بیان دیا، اور جب یہ بیان دے دیا تو بادشاہ کے یہاں اور بھی آپ کی وقت اور آپ کا مقام بڑھ گیا. خواب کی تفصیلات ایسی تفصیلات جس کا کسی کو علم نہیں تھا بادشاہ کے سامنے, وہ تمام تفصیلات بھی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کھول کھول کے بیان فرمائی. جب یہ تفصیل بیان ہو گئی تو پھر بادشاہ نے کہا کہ یوسف تم ہمارے یہاں بڑے معزز بڑے باوقار اور تمہارے علم کا بھی ہمیں اندازہ ہوا کہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم سے نوازا ہے, فضل و کمال سے نوازا ہے, پھر اوپر سے پاکیزگی یہ تقویٰ یہ تمام دولتوں سے بھی حق تعالیٰ شانہ نے آپ کو نوازا ہے. کہتے ہیں بادشاہ جو ہے وہ دو زبانیں نہیں جانتا تھا, ایک تو عبرانی زبان نہیں جانتا تھا, دوسری عربی زبان نہیں جانتا تھا, باقی دوسری سب زبانیں اس کو جانتا تھا اور معلوم تھی. تو اس نے کلام کیا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان تمام زبانوں میں, اور حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ سب کا جواب اس کی زبان میں دیا, اور اوپر سے مزید دو زبانیں عربی اور عبرانی جو ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ کہیں جس کو وہ نہیں سمجھتا تھا. اس سے علم کا جو سکہ بیٹھنا چاہیے اس کے دل دماغ پر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا اچھی طرح سے بیٹھ گیا. اب جب تاجر سامنے آئی کہ بھائی 7 سال تو آنے والے ہیں, بہت اناج ہوگا غلہ ہوگا, پھر 7 سال ایسے آنے والے ہیں کہ بالکل قحط سالی ہوگی, بالکل سوکھا ہو جائے گا ملک اور کوئی دانا تک نہیں اگے گا, تو ایسی شکل میں اب کیا کرنا چاہیے, کیسے کنٹرول کرنا چاہیے, یہ 7 سال کے اناج کو کیسے اسٹور کر کے رکھنا چاہیے تاکہ باقی جو 7 سال آنے والے قحط سالی کے ہیں اس کے اندر یہ غلہ اور یہ جو گرین ہے اس کو پوری طرح چلایا جا سکے اور قوم کو مدد کی جا سکے اور یہ قحط سالی سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوئی حفاظتی تدبیر کی جا سکے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تدبیر ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے بتائی ہے, جس ذات نے مجھے خواب کی تعبیر بتلائی ہے اسی نے مجھے ان تمام تکلیفوں میں نجات پانے کی تدبیر بھی بتلائی ہے, تعبیر بھی جانتا ہوں اور تدبیر بھی جانتا ہوں, لہذا وہ تدبیر میرے پاس موجود ہے اور میں آپ کو وہ تدبیر بتانے کے لیے بھی تیار ہوں اور الحمدللہ وہ تدبیر کو برتنے کی بھی پوری صلاحیت رکھتا ہوں. اب یہاں فرما رہے ہیں قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. اگر آپ چاہتے ہیں تو اس منصب کے لیے اس پوزیشن کے لیے مجھے آپ ملک کا وزیر خزانہ بنا دیجئے, لیکن محققین نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے علم اور فضل کا سکہ تو بیٹھ گیا, بادشاہ نے مان بھی لیا, لیکن اس کے بعد پھر بادشاہ نے کہا کہ 1 سال تک تم ہمارے یہاں شاہی مہمان رہو گے. 1 سال تک شاہی مہمان رکھ کر آپ کے اخلاق آپ کے عادات آپ کی گفتار اور رفتار کو بھی پوری طرح دیکھ لینا چاہتا ہے, اور 1 سال رکھنے کے بعد عزیز مصر جو ہے اس کے مقام کے اوپر اور وزیر خزانہ کے مقام پر فائنانس منسٹر جسے کہتے ہیں اس کے مقام پر ان کو رکھ دیا, یہ پوسٹ آپ کو دے دیا گیا. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پوسٹ کے لیے 2 صفات کا ہونا ضروری ہے, 2 کوالٹیز کا ہونا ضروری ہے, اور وہ 2 کوالٹیز کو قرآن پاک نے یہاں یہ بیان فرمایا جس کو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا تھا, وہ یہ ہے انی حفیظ علیم, کہ جو غلہ ہونے والا ہے اس کو کس طرح سے محفوظ رکھنا تاکہ آئندہ 7 سال چل سکے, کس طرح محفوظ رکھنا یہ بھی میں جانتا ہوں. اب وزیر خزانہ کا کام یہ ہے کہ جو چیزیں اس کے پاس آ رہی ہے, جو اسٹاک اس کے پاس ہے, جو رقمیں اس کے پاس ہے, ملک کے مفاد کے لیے اس کو محفوظ کرنے کا طریقہ بھی آتا ہو پہلی بات, اور دوسرا یہ کہ جب اسے دینے کا موقع آئے گا تو دینے میں بھی مجھے خیال رکھنا ہے, امانت داری بھی اس میں رکھنی ہے کہ جس کو جتنا دینا ہے اس کو اتنا ہی دیا جائے, بلا وجہ اور صحیح جگہ کے بغیر اسے خرچ نہ کیا جائے. تو بیجا استعمال اور اسراف اور غلط جگہ پہ خرچ سے بچنا اور بچانا یہ بھی بہت ضروری ہے. تو یہ دونوں کوالٹیز کا تذکرہ فرما رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام. اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دنیا کا آدھا حسن جو ہے وہ عطا فرمایا. تو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ انی حسین جمیل, مجھے تو وزیر خزانہ بنا دو اس بنا پر کہ میں بڑا حسین جمیل ہوں, میں بہت خوبصورت ہوں, لہذا مجھے آپ چاہے وزیر خزانہ بنا دیجئے. لیکن یہاں قرآن حکیم نے وضاحت کی کہ یہاں حسین اور جمیل کہنے کے بجائے کیا کہہ رہے ہیں, حفیظ علیم, کہ یہ دو کوالٹیز کی ضرورت ہے. تو ایک آدمی بہت خوبصورت ہو لیکن کچھ جانتا ہی نہ اس کے پاس امانت داری ہو, نہ اس کے پاس علم ہو, تو وہ جس منصب کے لائق ہو سکتا ہے اس کا حسن کچھ کام نہیں آئے گا. منصب الگ چیز ہے, مقام الگ چیز ہے. اس لیے صورت جو ہے اس سے زیادہ حسن سیرت جو ہے اس کو تلاش کرنا چاہیے. اس لیے شادیوں کے موقع پر بھی حسن صورت اور قبول صورت لڑکی کا ڈھونڈنا یہ تو اچھا ہے, لیکن اس سے زیادہ سیرت کے اوپر توجہ دینی چاہیے. اور سیرت آپ جو ہے دین کے ذریعے سے حاصل کریں گے. اس بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, علیک بذات الدین طریبت یداد. اب ہمارے یہاں ڈوسیاں بچاری جاتی ہیں وہ تلاش کرنے کے لیے شادی کے واسطے لڑکیاں, تو اب وہ شادی کے لیے لڑکی تلاش کرتی ہے تو گئی کسی کے یہاں تو خوبصورت لڑکی دیکھ لی, پڑھی لکھی ہے کہ نہیں یہ معلوم کر لیا. اس کے بعد آ کے لڑکے کے سامنے اس کے محاسن جتنے تھے وہ بیان کر دیے, تو بھائی تیرے واسطے لڑکی تلاش کی ہے, وہ حسن کے اعتبار سے ہزاروں کے اندر ایک ہے, اور وہ اتنی نمازی ہے کہ جمعہ کے دن غسل کر کے نماز بھی پڑھتی ہے, جمعہ کے دن ذرا پڑھنے بھی بیٹھتی ہے, اس کے نزدیک گیا جمعہ کی نماز فرض ہے. کیا تو کہ مالدار بہت ہے, کیا تو کہ مکان اس کا بہت عالیشان ہے, کیا تو کہ اس کے پاس ڈگری بہت ہے, یہ تمام خوبیاں تو بیان کر دی. لیکن سب سے بڑی خوبی جو قبر میں بھی کام آ سکتی ہے اور جو پل صراط پر بھی کام آ سکتی ہے اور جو دنیا کی زندگی میں بھی کام آ سکتی ہے, اس خوبی کی طرف توجہ نہیں کی. اور وہ خوبی کیا ہے, دین والی خوبی ہے. اگر کسی نے حسن کو دیکھ کر نکاح کر دیا, اب حسن بیکار چیز تو نہیں ہے, لیکن خالی حسن کو سامنے رکھا, خدا نہ خواستہ تکلیف آ گئی, کوئی حالات آ گئے اور حسن روانہ ہو گیا, تو یہ شادی بھی رخصت ہو سکتی ہے. اگر کسی نے کوئی کمال دیکھا کہ بھائی اس کے پاس آرٹ بہت بڑا ہے, ہاتھ کٹ گیا خدا نہ خواستہ آرٹ ختم, تو کیا کرو گے, بیوی کو روانہ کر دو گے. اس لیے کہا کہ اگر اندرونی خوبی کی مالک ہے, اور سب سے بڑی خوبی کیا ہے مسلمان کی, فرمایا دین, اس کی سب سے بڑی خوبی ہے. آج تو اسی پہ اکتفا کرتے ہیں, کل انشاءاللہ اس کی مزید تفصیلات عرض ہوں گی. حق تعالی شان ہو, سننے سے زیادہ سمجھنے, سمجھنے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين وحشرنا يوم القيامة مع الأبرار. اللهم نزل قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بنور القرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. اللهم إنا لتلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي غفور رحيم. فائدے کی طلب کرنا یہ تو پسندیدہ نہیں قرار دیا گیا ہے. حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ جو کوئی عہدہ مانگتا ہے طلب کرتا ہے تو اس کا معاملہ اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے اور اس کی اللہ کی طرف سے کوئی مدد نہیں کی جاتی. اور جب اصرار لوگ کسی مقام پر اور کسی منصب پر کسی کو فائز کر دیں, وہ انکار کر رہا ہو لیکن لوگ اصرار اس کو اس مقام پر فائز کر دیں تو وہ اللہ کی طرف سے اسے رکھا گیا, اب اللہ کی مدد بھی آئے گی. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک صاحب نے درخواست کی کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو. کہا چلنا ہمارے ساتھ. حاضر خدمت ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرما رہے تھے. سلام علیک کے بعد وہ جو صاحب آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ حضور مجھے آپ یمن کا گورنر بنا دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں وہ مسواک دبی ہوئی ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ جو مانگتا ہے عہدہ ہم اس کو عہدہ نہیں دیتے. ابو موسیٰ تم کو ہم یمن کے ایک ڈویژن کا گورنر بنا دیتے ہیں. ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے نہیں معلوم تھا کہ آ کے یہ آدمی اس طرح سے گولہ باری کرے گا. بعض لوگوں کو بولنے کا سلیقہ اور ادب نہیں آتا, لیکن بھائی اہل اللہ کے پاس بیٹھنے سے بولنے کا بھی طریقہ, زندگی جینے کا بھی طریقہ معلوم ہوتا. اسی لیے تو اہل اللہ کی خدمت میں لوگ جاتے ہیں کہ زندگی کچھ ڈھنگ کی بن جائے, تزکیہ ہو جائے, دل صاف ستھرا ہو جائے. قد افلح من تزکا, ایک صاحب کو ایک بزرگ کے جوتے سیدھے کرنے کا بڑا شوق تھا لیکن وہ موقع نہیں دیتے تھے, گرمی کا سخت زمانہ تھا. جوتے لے کے جا رہے تھے, سہن تھی مسجد کی, بڑی لمبی سہنیں ہوا کرتی تھی پہلے اور دھوپ اس پر پڑنے کی وجہ سے سہن تپ چکی تھی, بالکل گرم ہو چکی تھی. اب بالکل جب سہن میں وہ جوتے رکھنے والے تھے تو یہ حضرت پہنچ گئے خدمت کی غرض سے. کہا حضرت مجھے جوتے آپ کے اٹھانے دیجیے. انہوں نے کہا بھائی میں نہیں دیتا جوتے کسی کو. کہا آج میں نے طے کیا ہے کہ آپ کے جوتے لے کے رہوں گا. ایک ہاتھ سے بڑی زور سے ان کا ہارٹ ٹویسٹ کر دیا انہوں نے. حضرت کی آ اور او سب نکلی, ہاتھ سے جوتے بھی چھوڑ گئے. انہوں نے جلدی سے دونوں جوتے اٹھائے اور لے جا کر وہاں دور رکھ دیے. تو آپ فرماتے ہیں کہ بھائی ادب کرنا چاہتے تھے لیکن دنیا بھر کی بے ادبی انہوں نے کی. ادب کرنا ہے تو اس کے لیے بے ادبی کرنا تو ضروری نہیں ہے. اس لیے اہل اللہ کے یہاں ادب کیا ہے وہ جا کر کے بتاتے ہیں کہ بھئی دیکھو ادب سیکھنا ہو تو ان لوگوں سے سیکھو. تو خانقاہوں میں جانے کا مقصد تو یہ ہوتا ہے, اہل اللہ سے نسبت قائم کرنے کا یہ مقصد ہوتا ہے. بہرحال ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے حکم فرمایا کہ تم نے نہیں مانگا عہدہ, اس لیے تم جاؤ یمن کے ایک ڈویژن کے اندر تم کو ہم گورنر بناتے ہیں. تو حضرت یہ مانگنے کے لیے تو آیا تھا, آپ مجھے دے رہے ہیں. تو فرمایا جو مانگتا ہے عہدہ ہم اس کو نہیں دیتے, جو نہیں مانگتا اس کو دیتے ہیں, کیونکہ اس کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں تو حضرت یوسف علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ یہ عہدہ جو ہے مجھے سپرد کیا جائے تاکہ میں اچھی طرح سے اس کا انتظام کر سکوں. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی کسی منصب کے لائق ہو حقیقتا اور وہ دیکھ لے کہ دوسرا کوئی آدمی ان
بعد كل شيء هو الله الخالق لجميع المخلوقات هو الله الرازق لجميع المرزوقات هو الله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم علماء کرام، قابل احترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تو میں یہ بات عرض کر دوں کہ ہمارے بڑے کی موجودگی میں مجھے کہتے ہوئے بڑی شرم محسوس ہوتی ہے. بس یوں سمجھیے کہ میرے مخاطب تو صرف آپ حضرات ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے میں بہت زیادہ دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائیوں، یہ ہم جو تھوڑی دیر کے لیے جمع ہو جاتے ہیں اور جس میں ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو ہمارے بعض ساتھی ایسے سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں کیا فائدہ ہوتا ہے، ان مجلسوں کا فائدہ کیا ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا یہ ہماری غفلت اور یہ ہماری سستی ہے کہ جب بھی ایسا ہوتا ہے کہ فرض نماز کے بعد بعض مرتبہ اعلان ہوتا ہے کہ سنت و نوافل کے بعد تمام حضرات تشریف رکھیں، انشاءاللہ ایمان اور یقین کی بات ہوگی، تو ہم اس اعلان کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، بلکہ یوں سمجھو کہ ایک کان سے اس اعلان کو سنا اور دوسرے کان سے وہ بات نکل جاتی ہے. تو یہ ہماری بہت بڑی غفلت اور بہت بڑی سستی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں دین کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. ورنہ میں آپ کو سچ کہتا ہوں کہ اگر ہم لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ تھوڑی دیر اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو سن لیا جائے، اس کا کتنا ثواب ہے. اگر ثواب معلوم ہو جائے تو میرے بھائیوں، مسجد سے نکلنا بھی آدمی کو مشکل معلوم ہو جائے گا. بہت بڑا ثواب ہے. بخاری اور مسلم شریف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت میدان حشر قائم ہوگا, جس وقت قیامت کا میدان قائم ہوگا, اور آپ نے یہ سنا ہے اور قرآن کریم کی کئی آیات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب میدان محشر قائم ہوگا تو روئے زمین پر بسنے والا ہر آدمی پریشان ہوگا, ہر آدمی پریشان ہوگا, جس کو ہم کہتے ہیں کہ نفسی نفسی کا عالم قائم ہوگا. تو قیامت کے میدان میں سارے لوگ پریشان ہوں گے, سارے لوگ پریشان, یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ جو سورج ہے وہ آدمی کے صرف ایک بالشت اوپر ہوگا, یعنی ایک بالشت سورج اوپر ہوگا, جس کی وجہ سے ہر آدمی پسینے میں شرابور ہوگا اور تڑپ رہا ہوگا, پریشان ہوگا. تو ایسے وقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوں گے, یرفعوا علی منابر من نور, جن کو نور کے منبروں پر اٹھایا جائے, یعنی ایسے وقت میں جہاں سارے پریشان ہیں لیکن اللہ کے کچھ مبارک بندے ایسے ہوں گے, یرفعوا علی منابر من نور, جن کو نور کے منبروں پر اٹھایا جائے گا, اور مسلم شریف کی روایت میں ہے یرفعوا علی منابر من لولو, کہ ان کو موتیوں کے منبروں پر اٹھایا جائے گا. اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بڑا تعجب ہوا کہ جہاں سارے لوگ پریشان ہوں گے, جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا, تو وہاں اللہ کے ایسے کون سے بندے ہوں گے جن کو نور کے منبروں پر اور موتیوں کے منبروں پر اٹھایا جائے گا. صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا تو پوچھا من ہوں یا رسول اللہ, اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں جن کو نور اور موتی کے منبر نصیب ہوں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے, اجتماعوا علی ذکر اللہ وعلی محبتہ, یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ اور رسول کی محبت پر ان کی باتوں کو سننے کے لیے ایک جگہ جمع ہو گئے ہوں گے. تو میرے بھائیو سوچو, ہم جو یہاں تھوڑی دیر کے لیے جمع ہو گئے, یہ ہمارا جمع ہونا بہت بڑی بات ہے, اس لیے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اپنی محبت پر ہم سب کو جمع اس دنیا میں کر دیا, اللہ تعالیٰ جنت میں بھی ہم سب کو جمع فرما دے. اور دوسری ایک بات میں آپ کو بتا دوں, جو گزشتہ کل بھی میں نے مسجد میں بات کی تھی کہ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے اور اس کا بہت بڑا احسان ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہمارے اوپر احسانات ہیں, اللہ کے بہت احسانات ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, کہ اگر تم خدا کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم خدا کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ کے تو بے شمار احسانات ہیں, بلکہ مادی دنیا کو چھوڑ کر اگر ہم ہماری زندگی کو دیکھیں تو اس میں بھی معلوم ہوگا کہ اللہ کے بے شمار احسانات ہیں. اسی لیے قرآن کریم نے کہا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ, قرآن کریم کہہ رہا باہر کی دنیا کو مت دیکھو, اپنے آپ کو دیکھو تو معلوم ہوگا کہ میرے کتنے احسانات تمہارے اوپر ہیں. تو اللہ کے تو بے شمار احسانات ہمارے اوپر ہے, لیکن سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہمارے اوپر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نواز دیا, ایمان کی دولت سے نواز دیا, اور اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے ہم سب کو اس گھر میں پیدا کر دیا جس گھر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جاتا ہے. ورنہ میرے بھائی اس سچ بتاؤ, اب خدا کے گھر میں بیٹھے ہیں, ہم نے سے کس نے مانگا تھا کہ ہمیں ایمان والے گھر میں پیدا کرنا؟ ہم میں سے کس نے مانگا تھا؟ کسی نے نہیں مانگا. یہ تو بغیر مانگے اللہ کا کرم ہوا کہ ایمان والے گھر میں پیدا کر دیا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اب تو مانگنا چاہیے کہ اللہ تو بغیر مانگے ایمان والے گھر میں پیدا کر سکتا. اب ہم مانگتے ہیں کہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان والے گھر میں خاتمہ ہو, اور خاتمہ ہو تو اس حال میں خاتمہ ہو کہ کلمہ پڑھتے پڑھتے ہماری روح نکل جائے. اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنۃ بغیر حساب ولا کتاب, کہ جس کو موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو جائے وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جاتا ہے. لیکن میرے بھائیو اگر غور سے دیکھا جائے اور سچی بات اگر پوچھی جائے تو یہ کلمہ تو ہم لوگوں کو مل گیا, کلمہ ہم لوگوں کو مل گیا, اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ کلمے والی زندگی مل گئی. لیکن آج تک یہ کلمہ ہمارے قلب کے اندر نہیں اترا, ہمارے دل میں نہیں اترا. اور میرے بھائیوں جو چیز دل میں نہیں اترتی ہے تو اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا کہ وہ کب ہم سے چھوٹ جائے. آج ہم نے کلمہ پڑھ لیا, ہمارے گھر والوں نے کلمہ پڑھ لیا, ہم نے دیکھا دیکھی میں ہمارے باپ دادا کو دیکھا تو ہم نے بھی کلمہ پڑھ لیا, لیکن میرے بھائیو سچ بات یہ کہ کلمہ ہمارے دل میں نہیں اترا. شاہ وسیع اللہ رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو لکھا ہے کہ اگر کلمہ ہمارے دل میں اتر گیا ہوتا تو شریعت پر عمل کرنا آسان ہو جاتا. آج شریعت مطہرہ پر عمل کرنا جو ہمیں مشکل معلوم ہوتا, اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا, ہم نے کلمہ سنا, لیکن سنا تو باہر کے کانوں سے, پڑھا تو باہر کی زبان سے, لیکن ابھی تک دل میں نہیں اترا. ورنہ دل میں اتر جاتا تو شریعت کا ہر قانون ہمیں آسان معلوم ہو جاتا, اور شریعت پر عمل کرنا, اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق بنانا آسان ہو جاتا. ایک واقعہ لکھا گیا ہے کہ کوئی اللہ والے کسی بستی میں رہا کر کسی بستی میں رہا کرتے تھے اور انہوں نے ایک طوطا پال کر رکھا تھا. طوطا تو آپ جانتے ہوں گے, ایک طوطا پال کر رکھا تھا, اور طوطا ایک ایسا پرندہ ہے کہ اس کو جو سکھایا جائے وہ زبان سے کہنا شروع کر دیتا ہے. اس کی تھوڑی مشق ہو جاتی ہے, تمرین ہو جاتی تو اس کے بعد وہ طوطا اپنی زبان سے کہنا شروع کر دیتا ہے. تو ایک واقعہ لکھا ہے کہ کوئی اللہ والے تھے, انہوں نے ایک طوطا پال کر رکھا تھا اور اس کو کلمہ سکھایا, اس کو کلمہ سکھایا. اب بس اب وہ طوطے کا حال یہ تھا کہ وہ جب چاہے تب کلمہ پڑھتا, کوئی گھر میں مہمان آتا تو کلمہ پڑھتا, کوئی جاتا تو کلمہ پڑھتا, صبح ہوتی تو کلمہ پڑھتا, رات ہوتی تو کلمہ پڑھتا. مطلب وہ طوطے کی پوری 24 گھنٹے کی زندگی ایسی ہو گئی کہ وہ کلمہ ہی کلمہ پڑھتا رہتا تھا. اب ایک مرتبہ اس واقعے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اتفاق ایسا ہوا کہ اس طوطے کا جو پنجرا تھا وہ پنجرا کھلا رہ گیا, اور کوئی بلی تاک میں بیٹھی تھی, اس بلی نے اس طوطے پر حملہ کیا. جب اس بلی نے اس طوطے پر حملہ کیا اور طوطے کے جب گلے کو پکڑ لیا تو طوطے کی جو اندر جو آواز تھی, اصل جو آواز تھی, یعنی طوطے کی جو اصل آواز, جو ٹہ ٹہ آواز آتی ہے, وہ باہر نکلنے لگی اور بس طوطا ختم ہو گیا. اس نے اپنی جان دے دی. اب وہ جو اللہ والے تھے انہوں نے یہ پورا منظر دیکھا کہ جب بلی نے حملہ کیا تو طوطے نے اپنی اصلی آواز کو باہر نکالا اور ختم ہو گیا. بس وہ اللہ والے رونے لگے, رونے لگے, اتنا روئے کہ پورے محلے والے جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ حضرت آپ کیوں رو رہے, ایک طوطا مر گیا, اگر آپ کہے تو ایسے 1000 طوطے آپ لا سکتے, ایک طوطے کے مرنے پر آپ اتنا کیوں روتے. تو اللہ والے نے جواب دیا, جو مجھے اصل بات بتانی ہے کہ اس اللہ والے نے جواب دیا کہ طوطے کے مرنے پر میں نہیں روتا, اس طوطے کے مرنے پر میں نہیں روتا, میں اس لیے روتا ہوں کہ طوطا زندگی بھر کلمہ پڑھتا تھا لیکن موت کے وقت اصلی آواز باہر آ گئی. موت کے وقت اصلی آواز باہر آ گئی تو اللہ والے کہنے لگے کہ مجھے ڈر معلوم ہوتا ہے کہ آج ہم بھی کلمہ پڑھتے, جب سے پیدا ہوئے تب سے ہم کلمہ پڑھتے ہیں, لیکن چونکہ کلمہ اندر اترا نہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جب موت کا حملہ ہو تو اصل آواز باہر نکلے اور کلمہ رخصت ہو جائے. اور اصل آواز کیا نکلے گی؟ وہی دکان, کاروبار, مال, دولت, یہ آواز ہے موت کے وقت باہر آئے گی. اور جو کلمہ طیبہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک امانت کے طور پر جو چیز دی تھی, وہ امانت کہیں ہم سے غائب نہ ہو جائے. تو میرے بھائیوں, یہ بات بالکل سچ ہے کہ موت کے وقت اصلی آواز باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہے. تو اگر ہم نے ہمارے دل کے اندر دنیا کو بٹھا کر رکھا ہے تو یقین مانو کہ یہ دنیا باہر آئے گی, موت کے وقت باہر آئے گی. اور اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کی حفاظت فرمائے. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ دنیا کمانا کوئی خراب چیز نہیں ہے, دنیا تو کمانا چاہیے, خوب کمانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے مالوں میں خوب برکت نصیب فرمائے. دنیا کمانے سے شریعت نے کبھی نہیں روکا, مال کمانے سے شریعت نے کبھی نہیں روکا, بلکہ قرآن کریم نے جہاں مال کا تذکیر آیا تو مال کی جگہ پر قرآن کریم نے لفظ استعمال کیا خیر, یعنی قرآن کریم نے مال کو خیر سے تعبیر کیا, معلوم ہوا کہ مال تو بہت اچھی چیز ہے. بلکہ ایک مرتبہ ایک صحابی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ عمرو بن عاص, میں تمہیں ہی یاد کر رہا تھا. تو حضرت عامر ابن عاص بہت خوش ہو گئے کہ اللہ کے رسول مجھے یاد کر رہے تھے. کہنے لگے اللہ کے رسول میرا کیا کام ہے؟ اسی کے رواج میں آتا ابھی 15 روز ہوئے تھے اسلام قبول کر کے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عامر ابن عاص, میں تمہیں ہی یاد کر رہا تھا. تو عامر ابن عاص خوش ہو گئے, کہنے لگے اللہ کے رسول میرا کیا کام ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ مجھے ایک لشکر تیار کرنا ہے, تو میرا جی چاہتا ہے کہ اس کا کمانڈر میں تم کو بنا دوں. بس حضرت عامر ابن عاص خوش ہو گئے کہ مجھے اللہ کے رسول کمانڈر بنائیں گے. پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ عامر ابن عاص, میں تمہیں اس لیے کمانڈر بنانا چاہتا ہوں کہ تم جاؤ اور جا کر مقابلہ کرو, انشاءاللہ تم جیت جاؤ گے اور تمہیں اللہ تعالیٰ خوب مال نصیب کرے گا, تو میں چاہتا ہوں کہ تم مالدار بن جاؤ. بس عامر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا جب یہ جملہ سنا کہ اللہ کے رسول کہہ رہے میرا جی چاہتا ہے کہ تم مالدار بن جاؤ, عامر ابن عاص رونے لگے, کہنے لگے اللہ کے رسول, میں نے اسلام اس لیے قبول نہیں کیا تھا کہ میں مالدار بن جاؤں, میں نے تو اسلام قبول کیا تھا آپ کی محبت پر اسلام قبول کیا تھا, میں مالدار بننے کے لیے اسلام قبول نہیں کیا تھا, اس لیے اللہ کے رسول مجھے ایسا مت کہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کتنا اچھا جواب دیا, کہنے لگے عامر ابن عاص, نہیں, میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں مالدار دیکھوں. اور اس کے بعد ایک جملہ فرمایا, نعم المال صالح للرجل صالح, کہ اگر اچھا مال اچھے آدمی کے پاس آ جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہو سکتی. تو میرے بھائیوں, مال کمانا یہ تو گویا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, مال کمانے میں کوئی حرج نہیں, لیکن جو اصل بات ہے کہ کہیں دنیا کمانے میں ہم اتنے منہمک نہ ہو جائے, دنیا کمانے کے اندر ہم اتنے اندر نہ اتر جائے کہ ہم اپنے کلمے کا بھی سودا کرتے تھے, ہم اپنے دین کو بھی بیچ دیں. اور آج یہی حال ہو گیا, آج میرے بھائیوں یہی حال ہو گیا کہ ہم دنیا میں نکلے تو اتنے اندر نکلے کہ آج خیروں کا طریقہ ہمیں پسند آ گیا اور ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہم نے چھوڑ دیا. میرے بھائیوں, ورنہ تعلیم لینا, مال کمانا یہ کوئی بری چیز نہیں تھی, لیکن وہ بری اسی وجہ سے ہو گئی کہ آج ہم لوگوں نے اس کا استعمال بہت غلط طور پر ہم نے استعمال کیا. کہ ہم جب دنیا میں گئے, ہم جب کاروبار کی زندگی میں آئے, تو ہم نے ہماری جوان لڑکیوں کو بھی دکان پر بٹھانا شروع کر دیا. ہم نے ہماری جوان لڑکیوں کو کمانے کے لیے دکان پر بٹھانا شروع کر دیا. اب میرے بھائیوں سوچو کہ شریعت میں مال کمانے کی اجازت تھی, لیکن اس کی ایک حد ہوتی ہے. کیا یہ حد ہوتی ہے کہ ہم اپنی لڑکیوں کو بے حیا کریں, ہم اپنی لڑکیوں کو بے پردہ کریں, ہم اپنی لڑکیوں کو اس کی اجازت دیں کہ وہ دوسرے مردوں کے ساتھ کھل کر باتیں کریں؟ میرے بھائیوں, اگر یہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں تو یہ ہمارا کمانا بھی حرام ہو جاتا ہے. حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اچھی بات کہی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, المرأة کلما کانت خفیۃ کان دینها اسلم. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ عورت جب تک چھپی رہے گی, اپنے گھر میں رہے گی, اس کے ایمان اور اسلام کی حفاظت ہوتی رہے گی, اور جب وہ باہر ہو کر بے پردہ نکلے گی تو اس کے ایمان اور اسلام کی پھر کوئی گارنٹی باقی نہیں رہتی. تو میرے بھائیوں, یہ سب سوچنے کی چیزیں اللہ تعالیٰ ہم کو دین سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. بعض مرتبہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ آتے اور آ کر بس یہ کہتے ہیں کہ دین اختیار کرو. میرے بھائیوں, کوئی عالم یہ نہیں کہتا کہ صرف دین اختیار کرو. ہم تو کہتے ہیں دنیا بھی کماؤ, لیکن اتنی درجے میں دنیا کو رکھو کہ اس کی وجہ سے آپ کے دین کے اوپر اثر نہ پڑے. آپ دکان پر بیٹھو, آپ کاروبار کرو, آپ سب کچھ کرو, لیکن میرے بھائیوں, ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو تو مت چھوڑو. ہمارے آقا جو طریقہ لے کر آئے تھے, آج اس کے چھوڑنے کی وجہ سے آج ہم سب پریشان ہیں, آج ہمارا پورا معاشرہ پریشان. ورنہ میرے بھائیو سچ بتاؤ, اللہ نے دینے میں کون سی کس کی کمی رکھی؟ اللہ نے سب کچھ دیا, کھانا پینا پہننا, انسان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کا انتظام فرمایا. لیکن چونکہ ہم نے رسول کے دامن کو چھوڑا تھا, اس لیے ہم سارے کے سارے پریشان نظر آتے ہیں. آج سچ پوچھو, آدمی کے پاس سب کچھ ہے, لیکن دل میں چین اور سکون اس کو نہیں, دل میں چین اور سکون نہیں. باہر دکان پر جاتا تو بھی پریشان, اور آدمی سوچتا ہے کہ گھر جاؤں گا تو چین ملے گا, لیکن گھر جا کر بھی وہ پریشانی پریشان رہتا. 24 گھنٹے کی زندگی مسلمان کی پریشانی کے عالم میں گزرتی. حالانکہ اللہ نے مال دولت اولاد سب کچھ خدا نے دیا ہے, لیکن چونکہ رسول کا سہارا نہیں ہے, اس لیے پریشانی پریشانی. اور میرے بھائیوں یاد رکھو, یہ مسلمان اس وقت تک روتے رہیں گے جب تک کہ اپنے رسول کے دامن کو نہیں تھامیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا, ایک چھوٹا سا بچہ جو ہوتا ہے, چھوٹا سا بچہ, حالانکہ اس میں کوئی عقل بھی نہیں ہوتی, کوئی سمجھ بھی نہیں ہوتی, وہ اٹھنا بھی نہیں جانتا, بیٹھنا بھی نہیں جانتا, چلنا بھی نہیں جانتا, وہ بستر ہی پر پاخانہ بھی کر دیتا ہے, چھوٹا سا بچہ. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ چھوٹے سے بچے کو اگر ماں گود میں لے لے تو خاموش ہو جاتا ہے, اور اگر ماں اپنا ہی جو بچہ ہے وہ کسی اور عورت کے ہاتھ میں دے دے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھوڑی دیر تک اس کو ماں نظر نہیں آئے گی تو وہ چھوٹا سا بچہ رونا شروع کر دیتا ہے. حالانکہ یہاں بھی ماں ہے, وہ بھی ایک عورت ہے, اور ماں نے جس کے ہاتھ میں دیا وہ بھی عورت ہے. لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ دوسری عورت کے گود میں جب وہ بچہ جاتا تو اس کو کانٹے تو نہیں چبھتے نا. ماں کی گود بھی گود ہے اور دوسری عورت کی گود بھی گود ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ چھوٹا بچہ اگر ماں کو تھوڑی دیر کے لیے نہ دیکھے تو رونا شروع کرتا. اب اس کے سامنے آپ کھلونے لے کر آؤ, اس کے سامنے آپ کوئی بھی چیز لے کر آؤ, تھوڑی دیر تک چپ رہے گا پھر رونا شروع کر دے گا, تھوڑی دیر چپ رہے گا پھر رونا شروع کر دے گا. ہاں, اور اگر ماں آ جائے اور ماں اگر اس کو کچھ نہ دے, صرف اپنے گلے سے لگا لے, تو بچہ خاموش ہو جاتا ہے. میرے بھائیو کیوں؟ اس لیے کہ وہ تعلق ہے, وہ تعلق ہے ماں اور بیٹے کا, ایک ایسا تعلق, ایک ایسا ہلکا سا وائر جوائنٹ ہوا ہے کہ جب ماں اپنے بچے کو دیکھتی ہے تو ماں کو سکون ملتا, اور بچہ جب اپنی ماں کو دیکھتا ہے تو بچے کو سکون مل جاتا. شاہ وسیع اللہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بس یہی تعلق ہے امتی میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, یہی ایک ہلکا سا وائر جڑا ہوا ہے امتی کے دل کے ساتھ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کہ یاد رکھو کہ اگر اس طریقے پر عمل کرنا شروع کر دوں گے جو ہمارے آقا کا طریقہ ہے تو رونا بند ہو جائے گا, ورنہ زندگی پر بھٹکتے رہو گے سہارا نہیں ملے گا, زندگی پر بھٹکتے رہو گے سہارا نہیں ملے گا. میرے بھائیوں, اس لیے اس کا پورا ارادہ کرنا چاہیے کہ دیکھو ہماری زندگی ایسے بن جائے جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. آج بڑے افسوس کے ساتھ ایک اور بات بھی کہنی پڑتی ہے کہ آج ہم لوگوں کا حال ایسا ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرو, طریقے پر عمل کرو, یہ پہلے آوازیں اٹھا کرتی تھی, اور آج تو ایسا معاملہ ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھنے کے بعد ہمیں شرم آ جاتی ہے. میرے بھائیو اب سوچو کہ وہ امتی امتی بن سکتا ہے جو اپنے نبی کے طریقے کو دیکھ کر شرماتا ہو. میں آج پوچھو کہ تم ایسا اپنا چہرہ بنا دو جیسے چہرہ رسول کا تھا, تم ایسے کپڑے پہنو جیسے کپڑے رسول کے تھے, تم ایسے زندگی گزارو جیسے زندگی رسول کی تھی, تم اپنے گھر میں شادی بیاہ ایسے کرو جو سنت طریقہ ہے, تم کھانے بیٹھو سونے جاؤ تو ایسے کھاؤ اور ایسے سو جیسے رسول کا طریقہ. تو میرے بھائی مسلمان کیوں نہیں کیوں کرتا؟ آپ نے کبھی سوچا کہ کیوں نہیں کرتا؟ اس کو کہو چہرہ رسول کی طرح بنا تو کیوں نہیں بناتا؟ کیا اس کے بنانے میں کوئی بیماری آ جاتی؟ اس کو کوئی بیماری نہیں آتی, بس اس کو شرم آتی کہ یہ ماحول یہ زمانہ ایسا ہے جو مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا. میرے بھائیوں اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہمیں قانون, دنیا کا قانون نبھانا ہمیں آتا ہے, ہمیں ماحول کو نبھانا آتا ہے, ہمیں اپنے خاندان کو نبھانا آتا ہے, لیکن ہمیں اپنے رسول کے دل کو نبھانا نہیں آتا, اپنے رسول کے طریقے کو نبھانا ہمیں نہیں آتا. تو میرے بھائی آج تو بڑے عجیب و غریب بات ہے کہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے میں آج مسلمان شرماتا ہے. میرے بھائی بتاؤ اس کو امتی کہہ سکتے ہیں؟ اس کو امتی کہہ سکتے ہیں جو اپنے نبی کے طریقے کو اختیار کرنے سے شرماتا ہو؟ شاہ وسیع اللہ رحمت اللہ علیہ کی جو مجالس لکھی گئی اس میں ایک مرتبہ ہے کہ شاہ وسیع اللہ رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب و غریب مثال پیش کی کہ دیکھو ہم بازار میں فروٹ خریدنے کے لیے جاتے ہیں, ہم بازار میں جب فروٹ خریدنے کے لیے جاتے ہیں وہ تو معمولی قسم کا فروٹ ہوتا ہے, لیکن اس میں بھی اگر تھوڑا سا داغ ہو کوئی دھبا لگا ہوا ہو تو ہم اس فروٹ کو نہیں خریدتے. میں نہیں خریدتے کہ نہیں, ہم دکان پر جائیں گے جا کر اٹھائیں گے, سمجھو ہم نے کوئی ایک ایپل اٹھا لیا اور اس کے بعد اس کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس پر کوئی کالا نشان لگا ہوا تو ہم اس کو واپس رکھ دیتے. شاہ وسیع اللہ نے بڑی عجیب و غریب مثال لکھتے ہیں کہ دنیا کا ایک معمولی پھل اس پر اگر کوئی کالا دھبا آ جائے تو ہم اس کو برداشت نہیں کرتے. تو سوچو قیامت کے میدان میں یہ امتی جب گناہوں کے دھبے لے کر جائے گا تو رسول اس کو کیسے برداشت کریں گے؟ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیسے برداشت کریں گے؟ میرے بھائیو ہمارا تو چہرہ بھی دیکھو تو سنت کے خلاف, ہمارا لباس بھی دیکھو تو سنت کے خلاف. آج آپ سچ بتاؤ ہمارے یہاں پر جو پیسے استعمال کیے جاتے ہیں وہ بھی سنت کے خلاف استعمال کیے جاتے ہیں. آج ہمارے یہاں پر بہت فضول خرچی ہوتی ہے, مسلمانوں کی یہاں بہت فضول خرچی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شادی ہوتی ہے تو اس میں ہزاروں کروڑوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں, حالانکہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت نہیں. فضول خرچی کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے, ہم نے اس کو گناہ سمجھا ہی نہیں. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, یہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. اور میرے بھائیو ہمارے یہاں تو کمپٹیشن ہوتے ہیں, مقابلے ہوتے ہیں. یہ مقابلہ ہوتا ہے کہ فلاں نے اپنے لڑکے کے نکاح میں اتنے روپے خرچ کیے تو میں اسے ڈبل روپے خرچ کر کے بتاؤں گا. تو میرے بھائیو یہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو طریقہ نہیں, اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ ہمارے نکاح ہی غلط ہوتے ہیں, اس کی بنیاد ہی غلط ہوتی ہے, اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میاں بیوی کو بھی چین و سکون نصیب نہیں ہوتا. اور آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے مسلمان معاشرے میں کہیں طلاق کے واقعے, کہیں یہ واقعہ, کہیں وہ واقعہ, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے بھائیو اس کی وجہ یہ ہے, مشکات شریف کی روایت ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم النکاح برکتن ایسرھا معونتن. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس نکاح میں برکت سب سے زیادہ ہوگی اور اس نکاح میں میاں بیوی کے درمیان میں جوڑ سب سے زیادہ ہوگا جہاں روپیے پیسے کم خرچ کیے گئے. اب میرے بھائیو رسول کا جب حکم آ گیا اس کے خلاف کرو گے تو ظاہری بات ہے بھٹکنا ہی بھٹکنا ہے. اب آج ہم یہ سوچتے رہے کہ کیوں نکاح ٹوٹ گئے, کیوں طلاق ہو گئی, تو میرے بھائیو آپ جتنا بھی سوچتے رہو آخر میں یہی نکلے گا, لڑکے والے کہیں گے لڑکی کا قصور, لڑکی والے کہیں گے لڑکے کا قصور, لیکن قصور اس کا ہے کہ ہم نے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کام کیا تھا. تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھو انسان جب سے بالغ ہو جاتا, مسلمان جب سے بالغ ہو جاتا ہے اس کے اوپر دو قسم کے حق واجب ہو جاتے ہیں. یہ میں نے پہلے بھی وہاں بھی ایک مسجد میں نے یہ بات رکھی تھی کہ مسلمان جب بالغ ہو جاتا اس کے اوپر دو حق واجب ہو جاتے, ایک حق تو ہوتا ہے اللہ کا اور ایک ہوتا ہے بندوں کا حق, اور دونوں حق کا ادا کرنا ضروری ہے. بلکہ اس میں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ کے حق میں اگر ہم نے کوئی غلطی کی ہے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے, لیکن بندے کے حق میں ہم نے غلطی کی تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک کہ بندہ معاف نہیں کرے گا. اس لیے اس کا پورا خیال رکھنا چاہیے میرے بھائیوں, اس پورے دین کو سمجھنا ہے. آج عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لیا بس کافی ہو گیا, روزے رکھ لیا کافی ہو گیا. میرے بھائیوں میں کہتا ہوں کہ نماز پڑھنا فرض ہے, ضروری ہے, بلکہ نماز کا جس نے انکار کیا وہ کافر ہو جائے گا, روزے رکھنا فرض ہے جس نے انکار کیا وہ کافر ہو جائے گا, یہ ساری چیزیں ضروری ہے. لیکن میرے بھائیوں اسلام صرف نماز اور روزے کا تو نام نہیں, اسلام نام اس کا بھی ہے کہ آپ ایک ایک کا حق ادا کرو, اللہ کا بھی حق ادا کرو اور بندوں کا بھی حق ادا کرو. آج میں کہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جو لڑکا تھوڑا بہت پڑھ لیتا ہے، تھوڑا بہت لکھ لیتا ہے، اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاتا، تھوڑا دکان میں آنا جانا چلنا شروع کر دیتا، تھوڑے پیسے ہاتھ میں آ جاتے، تو بتاؤ سب سے پہلے وہ حق اگر توڑتا ہے تو اپنے ماں باپ کا حق توڑ دیتا ہے، اپنے والدین کے حق کو پامال کر دیتا ہے. حالانکہ والدین کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا کتنا ضروری. قرآن کریم نے کہا اما یبلغن عند الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. دیکھو قرآن کریم کے الفاظ کو دیکھو، قرآن کریم کہہ رہا عند الکبر، اگر بڑھاپے میں تمہارے ماں باپ پہنچ جاوے یا ماں باپ میں سے ایک اگر بڑھاپے کو پہنچ جاوے تو اس جوان لڑکے کو چاہیے فلا تقل لہما اف، ماں کے سامنے اف بھی نہ کرے، ماں کے سامنے اف بھی نہ کرے. اور آج میرے بھائیو سوچو، میرے جوان بھائی خصوصاً اس بات کو سوچو کہ آج ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. تفسیر مظہری میں ایک روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، میرا معاملہ ایسا ہے کہ میرے والد غلطی پر ہے اور میں حق پر ہوں، پھر میں اپنے والد کی اطاعت کروں یا نہ کروں؟ دیکھو کیسا عجیب و غریب سوال پوچھا. صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول میں حق پر ہوں، میرے والد غلطی پر ہے. اور اللہ کے رسول کو پورا معاملہ بھی بتایا تو اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، تمہارے والد غلطی پر ہے، آپ حق پر ہے. پھر کہنے لگے پھر میں اطاعت کروں یا نہ کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، اگر وہ تمہیں کفر پر مجبور کرے تو ان کی اطاعت مت کرنا، لیکن دنیا میں ہمیشہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. بلکہ ایک روایت میں آتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر باپ غلطی میں اپنی اولاد کو مار دے دے تو اولاد کے لیے ضروری ہے کہ باپ سے معافی مانگ لے. اب آپ سوچو کہ اولاد کو غلطی سے اگر مار لیتا پھر بھی اولاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ باپ سے معافی مانگے. اور قرآن کریم نے تو یہاں تک کہا کہ اگر تمہارے ماں باپ کافر ہو پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ تمہارا فرض ہے. قرآن کریم نے فرمایا وصاحب ہما فی الدنیا معروفا، کہ ماں باپ اگر کفر پر مجبور کرے تو بس اس معاملے میں ان کی اطاعت مت کرو، ورنہ ان کے ساتھ جیسا اس نے سلوک کرنا یہ تو تمہارے لیے فرض اور ضروری ہو جاتا ہے. تو میرے بھائیوں ماں باپ کا درجہ بڑا عظیم درجہ. آج ہمارے بھائیوں نے اور ہماری جوان بہنوں نے یہ سمجھا کہ ماں باپ کے حق کو کچھ بھی نہیں سمجھا. شاہ وسیع اللہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک حدیث کا مفہوم بتایا ہے کہ ماں باپ کو اگر کسی نے ستایا، میرے بھائیو اس بات کو غور سے سنیں، ماں باپ کو اگر کسی نے ستایا تو بہت سارے آدمی گناہ کرتا ہے، لیکن گناہوں کی سزا ہو سکتا اللہ تعالیٰ دے اور ہو سکتا اللہ تعالیٰ کی ذات کریم ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے، لیکن ماں باپ کو ستانے کی سزا اللہ مرنے سے پہلے دنیا میں دے دے گا. یہ روایتوں میں آتا کہ ماں باپ کو ستانے کی سزا مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دے گا. اور اس پر شاہ وسیع اللہ رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ بھی لکھا، وہ خود لکھتے ہیں، شاہ وسیع اللہ رحمت اللہ علیہ کے ایک بیٹا تھا، وہ اپنے باپ کو مار رہا تھا اور گھسیٹ رہا تھا، اس کو ایک بیٹا اپنے باپ کو مار رہا تھا اور مار کر اس کو کھینچ رہا تھا اور گاؤں کے اندر مارتے ہوئے لے جا رہا تھا. ایک درخت آیا، اس باپ نے اس درخت کو پکڑ لیا اور کہنے لگا بیٹا اب مارنا مجھے بند کر دے، اس لیے کہ میں بھی اپنے باپ کو مارتا ہوا یہیں تک لایا تھا. میرے بھائیو سوچو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سارے گناہوں کی سزا اللہ اگر چاہے تو دے، اللہ چاہے تو معاف کر دے، بلکہ اس کریم ذات سے امید ہے کہ اللہ معاف ہی کر دیں گے، لیکن ماں باپ کو جو ستایا ہوگا مرنے سے پہلے اس کی سزا دنیا ہی میں بھگتنا پڑے گی. اور آتا ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ ماں باپ کو ستانے کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ موت کے وقت اللہ تعالیٰ کلمے سے محروم کر دیتا ہے، موت کے وقت اللہ تعالیٰ کلمے سے محروم کر دیتا ہے. تنبیہ الغافلین میں علامہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ نے بہت لمبی روایت لکھی ہے ایک صحابی کے بارے میں جن کا نام ہے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے درجے کے صحابی، ان کے بارے میں جو صفات آئی ہے تو شروع میں آتا ہے کان قائم اللیل وصائم النہار. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں یہاں تک روایتوں میں لکھا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد کبھی تہجد کی نماز فوت نہیں ہوئی. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ بالغ ہونے کے بعد کبھی تہجد کی نماز فوت نہیں ہوئی. اور حضرت علقمہ کے بارے میں آتا ہے کہ مسلسل نفل روزے رکھا کرتے تھے، نفل روزے رکھا کرتے تھے، راتوں کو خدا کے سامنے رویا کرتے تھے. لیکن انہیں علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب موت کا وقت قریب آیا اپنے بستر پر تھے اور کوشش کرتے تھے کہ زبان سے کلمہ پڑھے لیکن کلمہ ادا نہیں ہو رہا تھا. بستر پر سے روایت کے الفاظ ہے یتقلب من جنب الى جنب ولا تجری الکلمۃ علی لسانہ، کہ کبھی دائیں کروٹ جاتے کبھی بائیں کروٹ جاتے، یعنی اپنے بستر پر مچھلی کی طرح تڑپتے تھے اور کوشش کرتے تھے علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ زبان سے کلمہ پڑھے لیکن کلمہ ادا نہیں ہو رہا تھا. آتا ہے کہ جو صحابہ کرام قریب میں کھڑے تھے وہ حیران ہو گئے, سوچنے لگے کہ علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے تہجد گزار, اتنے بڑے نوافل روزہ رکھنے والے اور اللہ کے رسول سے محبت رکھنے والے, اللہ کے رسول کی مجلس میں آنے جانے والے, کیا بات ہے کہ ان کی زبان پر کلمہ ادا نہیں ہوتا. پر صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا تو سیدھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہا کہ اللہ کے رسول ایسا معاملہ ہے کہ علقمہ کوشش کرتے کلمہ پڑھنے کی لیکن کلمہ زبان سے ادا نہیں ہوتا. میرے بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال پوچھا لہو ام حی, کہ کیا ان کی ماں زندہ ہے, کیا علقمہ کی ماں زندہ ہے؟ اب میرے بھائیو صحابہ کرام نے بتایا کہ ہاں ماں زندہ ہے اور بہت بری ہو چکی ہے اور فلاں گھر میں رہتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا اور بلال کو بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو تم اس گھر میں چلے جاؤ اور علقمہ کی والدہ سے اجازت مانگو کہ اگر وہ میرے پاس آ سکتی ہے تو میرے پاس آ جائے, ورنہ میں خود ان کی والدہ کے پاس چلتا ہوں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیغام لے کر جب اس بڑھیا ماں کے پاس گئے تو وہ بڑھی ماں کہنے لگی کہ جب اللہ کے رسول نے مجھے بلایا ہے تو میں خود آؤں گی, میں یہ تکلیف نہیں دوں گی کہ اللہ کے رسول مجھے ملنے کے لیے آئے. بس وہ بوڑھی ماں آہستہ آہستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی. جب اللہ کے رسول کے پاس آئی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال اس ماں سے پوچھا کیفا ابنوں کی علقمہ, تیرے بیٹے علقمہ کا کیا حال تھا, تمہارے بیٹے علقمہ کا کیا حال تھا؟ بس وہ بوڑھی ماں رونے لگی اور رو کر کہنے لگی کہ میرے بیٹے علقمہ تو بہت اچھے تھے, خدا کی اطاعت کرنے والے, فرما برداری کرنے والے, نماز پڑھنے والے, روزہ رکھنے والے, بہت اچھے تھے. بس ایک کمی تھی میرے بیٹے کے اندر کہ جب اس کی بیوی کی بات سامنے آتی اور میری بات سامنے آتی بیوی کی بات کو مان لیتا اور میری بات کو ٹھکرا دیتا تھا. بس ایک کمی تھی میرے بیٹے کے اندر. روایت کے الفاظ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت قسم کھا کر کہا کہ خدا پاک کی قسم آج میری دعا بھی علقمہ کو کام نہیں آئے گی جب تک کہ اس کی ماں کی معافی نہیں ہو جاتی. اللہ کے رسول کہنے لگے کہ اگر آج میں دعا بھی کروں علقمہ کے لیے لیکن آج میری دعا بھی, رسول کی دعا بھی آج علقمہ کے حق میں کام نہیں آئے گی جب تک کہ اس کی ماں کی دعا اس کو نہ لگ جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھیا ماں سے کہا کہ تو اپنے بیٹے کو معاف کر دے. بڑھیا ماں سے کہا کہ تو اپنے بیٹے کو معاف کر دے, تو معاف کر دے گی تیرے بیٹے کو کلمہ نصیب ہو جائے گا. تو بڑھیا ماں کہنے لگی کہ اللہ کے رسول میں نے ساری چیزیں معاف کر دی لیکن یہ غلطی میں معاف نہیں کر سکتی, میں نے سب کچھ معاف کر دیا. وہ ماں تھی کہنے لگی میں نے سب کچھ معاف کر دیا, علقمہ نے جتنا مجھے ستایا وہ سب معاف ہے, لیکن یہ جو غلطی ہوتی تھی کہ بیوی کی بات کو مانتا میری بات کو چھوڑ دیتا اس کو میں معاف نہیں کروں گی. بس جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بڑھیا ماں معاف نہیں کرتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کہا کہ ابھی جنگل میں چلے جاؤ. دیکھو اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں, حالانکہ رحمت للعالمین اللہ کے رسول رحمت للعالمین, لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول کہہ رہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہے کہ بلال جنگل میں جاؤ اور لکڑیاں کاٹ کر لاؤ اور میرے سامنے لکڑیوں کو جلانا شروع کرو, اور لکڑیاں جب جلنے لگے اور آگ اوپر پھڑکنے لگے تو علقمہ کو بستر سے اٹھاؤ اور میرے سامنے آگ میں جلا دو, علقمہ کو بستر سے اٹھاؤ اور میرے سامنے آگ میں جلا دو. بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ کہا تو ماں قریب میں بیٹھی تھی کہنے لگی اللہ کے رسول آپ میرے بیٹے کو میری آنکھوں کے سامنے جلا دو گے, اس لیے کہ ماں ہوتی ہوں کیسا بھی بیٹا ہو لیکن ماں اس کو ہمیشہ اپنے گلے سے لگا لیتی. اب وہ ماں کہنے لگی کہ اللہ کے رسول میں کیسے برداشت کروں گی, میں کیسے دیکھوں گی کہ میرے بیٹے کو آگ میں جلایا جاتا, یہ میں نہیں دیکھ سکتی. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ دنیا کی آگ میں تیرا بیٹا جل جائے اچھا ہے اس کے مقابلے میں کہ کل جہنم کی آگ میں اس کو جلایا جائے. بس وہ ماں نے جب یہ جملہ سنا ماں کی ممتا جوش میں آ گئی, ماں کی رحمت جوش میں آئی, ماں نے تین مرتبہ کہا قد عفوت قد عفوت قد عفوت, میں نے میرے بیٹے کو معاف کیا, میں نے معاف کیا, میں نے معاف کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کہا دیکھو علقمہ کا کیا حال ہے. حضرت بلال گئے تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے اور کہنے لگے خدا پاک کی قسم میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ علقمہ کلمہ پڑھ رہے تھے, میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ علقمہ کلمہ پڑھ رہے تھے اور کلمہ پڑھ کر ان کی وفات ہو گئی. اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے, حضرت علقمہ کا جہاں جنازہ رکھا ہوا تھا وہاں اللہ کے رسول گئے اور اس کے بعد میں قبرستان تک جنازے کو لے جایا گیا. جب قبر کے اندر حضرت علقمہ کو رکھنے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک جملہ کہا کہ دیکھو اپنے ماں باپ کو راضی کر لو تو خدا راضی ہو جائے گا, ماں باپ کو ناراض کرو گے تو خدا بھی تم سے ناراض ہو جائے گا. تو میرے بھائیوں یہ سوچنے کا مقام ہے آج, یہ تو صرف میں نے ابھی والدین کے حق کے بارے میں کہا, ورنہ آدمی سوچے کہ آج اس نے کتنوں کے حق کو دبا کر رکھا. میرے میرے بھائیوں ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ مسکین کون ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ مسکین کون ہے, من هو المسکین, مسکین کون. صحابہ کرام کہنے لگے کہ مسکین وہ ہے, لیس عندہ درہم ولا دینار, جس کے پاس روپیے پیسے نہ, وہ مسکین ہے, وہ غریب. اور ہمیں بھی اگر کوئی پوچھے تو ہم بھی یہی جواب دیں گے کہ بھائی غریب کون ہے, تو ہم کہیں گے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے وہ غریب ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ مسکین کون ہے, تو صحابہ نے کہا جس کے پاس روپیے پیسے نہ ہو وہ مسکین. اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں, مسکین وہ نہیں ہے, مسکین وہ ہے کہ قیامت کے میدان میں جس کے پاس نمازیں ہوگی, جس کے پاس روزہ ہوگا, جس کے پاس حج ہوگا, جس کے پاس سب نیکیاں ہوگی, لیکن کسی کا حق دبا دیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ وہ ساری نیکیاں اس کو دے دیں گے اور اس کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیں گے. یہ سب سے بڑا مسکین ہوگا قیامت کے میدان, قیامت کے میدان میں سب سے بڑا مسکین ہوگا. تو میرے بھائیوں سوچو, آج ہم نے بھی اگر کسی کے حق کو دبایا ہے تو پہلے حق ادا کرو, پھر دیکھو خدا کو راضی کرو, پھر خدا کو راضی کرو. بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان نے کسی مسلمان کے حق کو نہیں ادا کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو آسمان تک بھی نہیں لے جاتے, اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو آسمان تک بھی نہیں لے جاتے. وہ پکارتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی کہ پہلے حق ادا کر بعد میں میرے پاس پکارنے کے لیے آنا. تو میرے بھائیوں یہ ساری چیزیں سوچنا ہے. آج ہمیں جہاں خدا کا حق ادا کرنا ہے وہاں اپنے بندوں کا بھی حق ادا کرنا ضروری ہے. ہم دیکھیں ہماری بہنوں کا کوئی حق ہمارے اوپر نہیں, ہمارے بھائیوں کا کوئی حق ہمارے اوپر نہیں, کسی یتیم کا ہمارے اوپر کوئی حق تو باقی نہیں. ہمارے ماں باپ کا ہمیں حق ادا کرنا ہے, اور ماں باپ کا حق سب سے اچھا ادا یہ کرنا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کرو. اور میرے بھائیوں اگر ہم نے ان کو ناراض کیا ہے تو معافی مانگ کر ان کو راضی کر لو. دیکھو ماں باپ بہت جلدی راضی ہو جاتے ہیں, ماں باپ جو ہے ان کو منانے کے اندر وقت نہیں جاتا, لیکن ماں باپ کو راضی کر لو. ورنہ میرے بھائیوں یہ روایت میں آتا ہے کہ اگر ماں باپ اس حال میں چلے گئے کہ وہ تم سے ناراض تھے تو سمجھو کہ ہمارا معاملہ بھی خراب ہو جائے گا, ہمارا معاملہ بھی خراب ہو جائے گا. تو ماں باپ کو راضی کر لو. اسی لیے تو قرآن کریم میں آیا وَاغْفِرْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, کہ ماں باپ کے سامنے بالکل نرم بن جاؤ, ماں باپ کے سامنے توازو کرو, عاجز ہو جاؤ ماں باپ کے سامنے. اس لیے کہ ماں باپ کے سامنے جو جھک جاتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ, پھر اللہ تعالیٰ اس کو خوب عزت عنایت کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں سوچنا چاہیے کہ وہ ہماری ماں جو جس وقت ہم چھوٹے تھے تو ہماری ماں ہم کو لے کر تڑپا کرتی تھی, ہم بیمار ہو جاتے تھے, رات بھر کی نیند اور سارا چین اور سکون حرام کر دیتی تھی. آج وہی بیٹا جب جوان ہوتا ہے اور ماں کے سامنے جواب دیتا ہے تو سوچو اس ماں کے دل پر کیا گزرتی ہے. اسی لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم واتقی دعوت الوالد والوالدہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مظلوم کی بد دعا سے اور والدین کی بد دعا سے بچو, اس لیے کہ جب والدین بد دعا کرتے ہیں تو لیس بینہ وبین اللہ حجاب, اس وقت اس بد دعا کے درمیان اور خدا کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا, فوراً اللہ تعالیٰ اس بد دعا کو قبول کر لیتے ہیں. اور میرے بھائیوں یہی حال دعا کا بھی ہے, اگر ماں باپ کے سامنے اچھا سلوک کرو اور ان کی دعا نکل گئی سمجھو کہ کامیاب ہو جاؤ گے. ماں باپ کی دعا نکل گئی تو کامیاب ہو جاؤ گے, دین میں بھی کامیاب اور دنیا میں بھی کامیاب. بلکہ اللہ ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مالدار بننے کا آسان طریقہ یہ کہ اپنے ماں باپ پر خوب خرچ کرو, جتنا خرچ کرو گے اللہ اتنا مالدار بنا دے گا. آج جو آدمی پریشان ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے اصل میں دین کو صحیح طور پر سمجھا نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور میرے بھائیوں دیکھو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے, اور جیسے میں اکثر ایک روایت بتاتا ہوں کہ دیکھو رمضان کا جو مہینہ ہے یہ اللہ کی پورا اللہ کی رحمت کو لوٹنے کا مہینہ ہے, اللہ کے انعامات کو لوٹنے کا مہینہ. اتنا اچھا کتنا مبارک مہینہ ہے میرے بھائی. یہ تو ہماری غفلت ہے کہ جب پہلی رمضان آتی پہلا روزہ ابھی شروع نہیں ہوا کہ ہم عید کا انتظار کرنے لگتے ہیں, ہم عید کا انتظار, عید کی تیاری, ابھی تو پہلا روزہ شروع نہیں ہوا اور عید کا انتظار. ہمارے اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ جب عید کا چاند نظر آتا تو ایک دوسرے کو گلے لگ کر روتے تھے اور کہتے تھے کہ خدا کی رحمتیں اب بند ہو چکی ہے. تو میرے بھائیوں یہ تو خدا کی رحمتوں کے لوٹنے کا مہینہ. آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول رحمت واوسط مغفرت واخر عتق من النار. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب پہلا عشرہ آتا ہے تو رحمت کا پروانہ لے کر آتا, دوسرا عشرہ آتا ہے تو مغفرت کا پروانہ لے کر آتا, اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کو تیسرا عشرہ نصیب ہو جائے روزے کی حالت میں جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جاتی. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, کہ جس مسلمان نے رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں اور اخلاص کے ساتھ رکھ لیے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سب گناہوں کو معاف کر دیتے. اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کے تحت لکھتے ہیں کہ امید ہے کہ اس کے بڑے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. ورنہ عام طور پر یہ قاعدہ بیان کیا جاتا کہ چھوٹے گناہ تو نیکی سے معاف ہو جاتے، بڑے گناہ کے لیے توبہ کی ضرورت پڑتی، لیکن رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ روزہ رکھو، چھوٹے گناہ بھی معاف اور بڑے گناہ بھی اللہ معاف کر دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اور ہمیں معلوم ہے کہ ایک آشرہ تو ختم ہو گیا اور دوسرا آشرہ بھی اب ختم ہونے کے قریب ہے، تو میرے بھائیوں رحمت کا آشرہ گیا، مغفرت کا آشرہ گیا، دعا کرو کہ آشرہ جانے سے پہلے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، ورنہ یہ مغرب کا وقت آیا اور یہ دوسرا آشرہ ختم ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس وقت کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ تو میرے بھائیوں اس کا ارادہ کرو پہلے تو کہ ہمیں یہ رمضان کے مہینے میں اس کی نیت کر لو کہ ہماری زندگی اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے، ورنہ دیکھو ہم رمضان میں روزہ رکھتے، کھانا چھوڑا، پینا چھوڑا، بیوی کے ساتھ صحبت کو چھوڑا، ساری چیزوں کو ہم نے چھوڑا، لیکن ہمارا یہ روزہ قبول ہوا یا نہیں ہوا اس کی علامت کیا؟ ہمارا روزہ قبول بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس کی علامت کیا؟ اس کی علامت قرآن کریم نے بیان کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ علامت یہ ہے کہ روزہ تمہارا قبول ہوگا، اس کی دلیل ہے کہ تمہارے دل میں خدا کا خوف آ جائے گا۔ رمضان کا روزہ رکھتے ہو اور دل کے اندر خدا کا خوف محسوس کرتے ہو تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ روزے کو قبول کرتے۔ اسی لیے لکھا ہے کہ ایک رمضان کے بعد تو زندگی میں انقلاب آ جانا چاہیے، زندگی میں ایک بدل آنا چاہیے۔ تو میرے بھائی آج پہلے تو ارادہ یہ کرو کہ اگر کسی بندے کا حق ہمارے ذمے ہے تو اس کو ادا کر لو، بندے کا حق پہلے اپنے ذمے سے ادا کر لو، اور اس کے بعد پھر دیکھو تو عبادت میں بھی لذت آئے گی، ہر چیز میں لذت آئے گی، ہر چیز میں مزہ آئے گا۔ پہلے کہ سارے کے حقوق کو ادا کر دو، اس کے بعد خدا سے مانگو، دیکھو پھر اللہ تعالیٰ بھی دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ اپنے والدین کو راضی کر لینا چاہیے، آج ہی جا کر اپنے ماں باپ کو راضی کر لو۔ میرے بھائیو جب تک وہ راضی نہیں ہوں گے کوئی عمل قبول نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ، کوئی عمل قبول نہیں کریں گے۔ بلکہ جس کے والدین کا انتقال ہو گیا ہو اور اس حال میں انتقال ہوا ہو کہ وہ جانتا ہو کہ میرے ماں باپ ناراض ہو کر گئے ہیں، تو میرے بھائیو اس حال ثواب کرو، خوب مغفرت مانگو، خوب اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کا دن قائم ہو اس سے پہلے اپنے ماں باپ کو ہم سے راضی کر دے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ راضی کر دے، ورنہ بڑا معاملہ ٹیڑھا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا کر لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید، توکلنا علی الحی الذی لا یموت، الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل ونکبره تکبیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وعنت الوجوه للحی القیوم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير انك على كل شيء قدير، انك على كل شيء قدير، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، اني كنت من الظالمين، اني كنت من الظالمين، الى العالمين ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، مولا خطاکار ہیں، مولا بہت بڑے مجرم ہیں، مولا بہت بڑے پاپی ہیں، مولا ہم نے تجھے بہت ناراض کیا، اے اللہ ہم نے تجھے بہت ناراض کیا، مولا تو راضی ہو جا، اے اللہ تو راضی ہو جا، مولا تو راضی ہو جا، ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دے، مولا سب گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہمارے بدن کا ایک ایک بال گنہگار ہے، مولا ایک ایک بال گنہگار ہے، اے اللہ تو ہی گناہوں کو معاف فرما دے، مولا معاف فرما دے۔ مولا کوئی اگر کسی کے گھر پر چلا جائے اور پھر جا کر رونے لگے تو مولا گھر کے مالک کو ترس آ جاتا ہے، مولا گھر کے مالک کو ترس آ جاتا ہے، وہ اس کی مراد کو پورا کر دیتا ہے۔ اے کریم آقا ہم تیرے گھر میں آ گئے ہیں، مولا تیرے گھر میں آ گئے اور تیرے سامنے رو رہے، مولا مولا تو ہی معاف فرما دے، مولا معاف فرما دے۔ مولا جب دنیا کے مالک کو ترس آتا ہے تو مولا تو مالکوں کا مالک ہے، تو رحیموں کا رحیم ہے، تو کریموں کا کریم ہے، اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، کریم آقا معاف فرما دے۔ اے اللہ رحمت کا آشرہ گزر گیا، ہم اس کی قدر نہ کر سکے، مولا ہم اس کی قدر نہ کر سکے، مولا ہم اس کی قدر نہ کر سکے، اے اللہ یہ مغفرت کا آشرہ بھی ہماری غفلت سے گزر جائے گا، مولا ہماری غفلتوں میں یہ مغفرت کا آشرہ بھی گزر جائے گا۔ اے اللہ ہم تجھے تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں، مولا اس آشرے کے گزرنے سے پہلے سب کی مغفرت فرما دے، مولا سب کی مغفرت فرما دے، مولا سب کی مغفرت فرما دے، اے کریم آقا معاف فرما دے، مولا موت کے وقت ہم سب کی حفاظت فرمانا، مولا موت کے وقت ہم سب کی حفاظت فرمانا، مولا مولا موت آئے گی اس کا تو ہم سب کو یقین ہے، مولا جب بھی موت آئے جیسے بھی موت آئے، اے اللہ کلمے والی موت نصیب کرنا، اے اللہ کلمے والی موت نصیب پانا. اے اللہ ہم نے بہتوں کے بارے میں سنا کہ جب موت آئی تو کسی کی زبان پر دکان کا تذکرہ, کسی کی زبان پر مکان کا تذکرہ, کسی کی زبان پر مال اور دولت کا تذکرہ, لیکن اے کریم آقا جب ہماری موت آئے تو ہم سب کو کلمہ نصیب فرما دینا. مولا ہم سب کو کلمے والی موت نصیب کر دے, مولا کلمے والی موت نصیب کر دے. اے اللہ ہمارے والدین کو ہم سے راضی کر لے, مولا ہمارے والدین کو ہم سے راضی کر لے. اے اللہ ہم جانتے ہیں ہم نے اپنے ماں باپ کے دل کو توڑا ہے, مولا ہم نے اپنے ماں باپ کے دل کو توڑا ہے. مولا مولا اولاد پر ہمارے پیچھے جانا کرتے تھے, ہمارے پیچھے پریشان ہوتے تھے. اے اللہ آج ہم نے ہماری ماں کے دل کو, ہمارے باپ کے دل کو توڑ دیا, کریم آقا تو ان کو راضی کر دے, مولا ان کو راضی کر دے. اے اللہ اگر وہ زندہ ہے تو عافیت کے ساتھ ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما, اور اے اللہ اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں, مولا دنیا سے جا چکے ہیں, تو ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. مولا ان کی قبر کو نور سے بھر دے, مولا ان کی قبر کو نور سے بھر دے. مولا ان کو قبر میں بسا دے کہ یہ تیری اولاد کی دعا کا صلہ ہے, تاکہ وہ ہم سے راضی ہو جائے, تاکہ وہ راضی ہو جائے. مولا قیامت کا میدان قائم ہو اس سے پہلے ہمارے ماں باپ کو راضی کر دے, مولا راضی کر دے. ورنہ مولا جب قیامت کا میدان قائم ہوگا اور ہم اپنے ماں باپ کے سامنے آئیں گے, مولا اگر ناراضگی میں ماں نے ہم سے منہ موڑ لیا, ہمارے باپ نے ہم سے منہ پھیر لیا, تو مولا ہمارا کیا انجام ہوگا؟ مولا راضی کر لے, مولا راضی کر لے. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, مولا راضی ہو جا. مولا تیرے محبوب نے بتایا ہے کہ جب افطاری کا وقت ہوتا ہے اس سے پہلے بندہ جو مانگتا ہے مولا تو اس کو قبول کر لیتا ہے. اے اللہ اے اللہ یہ مغفرت کا اجرا ختم ہو رہا ہے, یہ آخری اجرا آ رہا جس میں جہنم سے آزادی کے فیصلے ہوں گے. مولا تو مغفرت بھی دے دے اور جہنم سے آزاد بھی فرما دے, مولا جہنم سے آزاد فرما دے. اے اللہ تو راضی ہو جا, مولا تو راضی ہو جا. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ تو نے دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی, مولا تو نے سب کچھ دیا, مولا مولا تو نے سب کچھ دیا مولا. ورنہ اللہ اگر تو چاہتا تو ہمیں روٹی روٹی سے تڑپا سکتا تھا, مولا تو چاہتا تو پانی ایک